محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہم نے گزشتہ درس میں اختلاف کی نوعیت کو مطالعہ کیا کہ کیا اختلاف جناب سیدہ کا اپنے دور میں حکام بالا کے ساتھ ہوا. ہمارے اس موضوع کو چھیڑنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مکتب تشیع کی نظر میں امامت اور عصمت اور ولایت کی ابحاث عقائدی ابحاث ہیں. اگرچہ پاکستان میں فضا ایسی بنی ہے کہ اہل سنت کے لیے بھی یہ ابحاث جو خلافت سے تعلق رکھتی ہیں وہ عقائد کا حصہ بن چکی ہیں، والا اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خلافت اور امامت اصول دین میں سے ہے، وہ اسے فروع دین میں سے قرار دیتے ہیں. سوائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ یہ تحریر کیا کہ خلافت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے ان کی نگاہ میں، والا اہل سنت کی کوئی بڑی ایسی برجستہ شخصیت نہیں ہے کہ جو اس بات کی قائل ہو کہ خلافت اور امامت کی ابحاث وہ عقائد میں سے ہیں. مکتب تشیع اسے اصول دین میں سے قرار دیتی ہے امامت اور خلافت کی بحث کو، اس لیے انہوں نے اسے فقہی امور میں نہیں رکھا، اسے عقائد کے ذیل میں نبوت کی فرع کے طور پہ اسے ابھارا ہے. نبوت کا جہاں چیپٹر ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، نبوت عامہ نبوت خاصہ. نبوت خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، اس میں وہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں عقائد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھی، اور اس نبوت خاصہ کے فوراً بعد امامت کا تذکرہ کتب عقائدیہ شیعہ میں آتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس عنوان سے، ولایت کے عنوان سے اور ان سے تعلق رکھنے کے، محبت کے واجب ہونے اور اطاعت کے واجب ہونے کے عنوان سے وہ ہمارے ہاں عقائدی ابحاث کے ذیل میں آتا ہے. ممکن ہے باقی شخصیات ہمارے لیے عقائدی ابحاث میں دخل نہ رکھتی ہوں، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا انہیں قسمت کے مرحلے مرتبے کے اوپر فائز مکتب تشیع میں قرار دیا جاتا ہے دلیلوں کے ساتھ. قرآن کریم سے دلیلیں ہیں، روایات اہل بیت علیہ السلام، اہل سنت کی کتب میں آنے والی روایات، یا اسی طرح عقلی ادلہ موجود ہیں جو اس دور میں تاریخی طور پہ واقعات سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ولایت کی عظمتوں کی اوپر فائز تھیں، سیدۃ النساء العالمین تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات جو انہیں شامل حال ہوئیں ان کی شخصیت سے تعلق قائم کرنا وہ ایک عقیدے کا ہمارے ہاں حصہ شمار ہوتا ہے، اگرچہ فرعی طور پہ یہ والے مباحث عقائدی کتب میں چھیڑے جاتے ہیں. اس لیے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے موضوع کو شدت سے تشیع کے اندر ابھارا جاتا ہے. مسئلہ زیادہ وہاں پر آتا ہے جہاں پہ یہ والی خلافت کی بحث اور خلافت کے ذیل میں یہ جو اختلاف جنم لیا اس کی بحث میں پیچیدگی مسلمانوں کے درمیان آ جاتی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اختلاف کی نوعیت گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ انہوں نے شدید اختلاف کیا اور جو رویہ اختیار کیا تو اس کے لیے چار کلمات وارد ہوئے ہیں، تین قید حیات میں جب تھیں اور آخری رویہ وہ ان کی وفات یا شہادت کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور اسی طریقے سے بخاری میں بھی روایت موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت میں لفظ آیا ہے وجدت، یعنی غضبناک ہیں. دوسرا کلمہ آیا ہے حجارت، یعنی انہوں نے قطع تعلق کر لیا، اصلا ملنے سے ہی انکار کر لیا. نمبر تین لم تکلم ہوں، اصلا انہوں نے گفتگو کرنے سے، کلام کرنے، یعنی اگر وہ اپنی بات آ کے سنانا چاہتے، بے شک ناراض ہیں لیکن ایک دفعہ سن لیں، انہوں نے کلام کرنے سے بھی منع کر دیا. اور یہ رویہ مستمر رہا طول حیات جب تک وہ قید حیات میں رہیں. حتی توفیت، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی، صحیح مسلم کی تعبیرات کے مطابق. اور جب وفات ہو گئی تو یہاں پر ازالہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، معاشرے کے افراد آئیں، خلفاء آئیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی نماز جنازہ کے اوپر اجازت نہیں دی، راتوں رات ہی دفنا دیا. اب یقیناً لوگوں کا رش تو ہوگا. یہ اب ہمارے ہاں کتب اہل بیت میں آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب ابو ذر یا کسی ایک کو کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ جاؤ، ابھی ہم نہیں دفنا رہے، اپنے گھروں کو سارے چلے جاؤ. اگرچہ یہ بات صحیح مسلم میں نہیں لکھی، صحیح مسلم میں صرف اتنا لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وَدَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنَ ابی طالب لَيْلًا، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو رات کے وقت دفنا دیا، اتنی سی بات لکھی ہے. اس دور کا معاشرہ کوئی دور دور گلیوں میں گھر نہیں ہوتے تھے، بہت قریب گھر ہوا کرتے تھے، بہت قریب. لہذا رش کا بن جانا یہ ایک عام بات ہے، یقیناً کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت امت کے درمیان غیر معمولی شخصیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی احترام اور تعظیم بجا لانے کی وجہ سے لہذا لوگوں کا ایک رش وہاں پر موجود تھا. اب رات کو امام علی علیہ السلام نے دفنا دیا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اور امام علی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ حضرت ابو بکر وہ آئیں اور نماز جنازہ میں شرکت کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تصور کریں کہ یہ وجود میں کیسے آ سکتی ہے بات. یہ تب ہی وجود میں آ سکتی ہے کہ مجمع چھٹ جائے اور وہاں پہ افراد کو آنے ہی نہ دیا جائے، اس طور پہ کہ دفنا دیں پوشیدہ طور پہ، خبر ہی نہ ہونے دیں. اور یہ بات ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی آئی اور تاریخ میں بھی، کتب اہل سنت تاریخ میں بھی شواہد اس کے مل جاتے ہیں ہمیں. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنتی. اس طرح نہیں کہ اس طرح دروازے بند کر لیے اور گلیوں پہ پہرے دار ٹھہرا دیے، ایک جگہ کرفیو لگا دیا، لوگوں کو وہاں سے زبردستی گھسیٹ کے نکال دیا گیا اور پھر نماز جنازہ پڑھا کے فوراً ہی قبر بنا دی. یہ تصور تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ. یہ رویہ تو آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اختیار نہیں کیا. اگر اس طرح کا ایک ذرہ بھی اختیار کیا ہوتا تو وہ بڑی شدمت کے ساتھ مخالفین اس دور میں اس کو پروپاگینڈا کر کے ابھار دیتے. لہذا جو مکتب اہل بیت علیہ السلام شیعہ کتب میں آیا ہے وہ زیادہ واقعے کے قریب ہے کہ لوگ تھے، انتظار میں تھے کہ کب دفنایا جائے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، رات ہو گئی، رات ہو گئی، پھر منتظر تھے، تو تب ان کو کہا گیا کہ ابھی ہم نہیں دفنا رہے، آپ لوگ گھر چلے جائیں، تو آپ آرام کریں، وقت ہوگا تو اس کی خبر آپ حاصل کر لیں، ابھی ہم دفنا نہیں رہے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لوگ چلے گئے تو اس وقت رات کے وقت چند افراد کی موجودگی میں، کہ بعض ہمارے ہاں ایسے روایات وارد ہوئی ہیں اگرچہ سندن قابل اشکال ہیں، لیکن وہ جو روایات کے مضامین ہیں وہ اس طرح کی روایات سے جب ہم اس کو مقارنہ یا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ حقائق کے قریب آ جاتی ہیں. مثلاً اس میں لکھا ہے کہ 7-8 بندوں نے نماز جنازہ پڑھی، جناب سلمان تھے، مقداد تھے، ابو ذر تھے، عمار تھے، اس طرح کی شخصیات تھیں، یہ اور بنی ہاشم کے چند افراد تھے، بس اتنے افراد اور 7-8 بندوں نے نماز جنازہ پڑھی. یہ والی بات اس لیے قابل قبول لگتی ہے کہ ہم ادھر یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اگر لوگوں کی ایک بڑی جمعیت نے شرکت کی ہوتی تو یقیناً اس کا بیان آتا، اس لیے نہ اور لیلن کا لفظ نہ آتا. اگر لوگوں کی شرکت مطلوب ہوتی تو پھر تو رات کو نہ دفنایا جاتا، پھر تو دن کو دفنا دیا جاتا. ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دن کو دفنانے کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ روایات ہیں جو سنت کو تب میں بھی. رات کو دفنانا پوشیدگی کی وجہ سے ہے، رات کو دفنانا شرکت نہ ہو اس وجہ سے ہے، اس لیے شرکت نہ کرنے کا اس طرف ایک ہدف اور مقصد تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے رات کو دفنایا یا پیچھے کوئی اور سبب ہے، یعنی کیوں اجازت نہیں تھی امام امیر المومنین علیہ السلام نے. چلیں ممکن ہے کہا جا سکے کہ خلیفہ اول کے ساتھ اختلاف تھا، خلیفہ دوم کے ساتھ اختلاف تھا، لوگوں کو کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ صرف اور صرف امیر المومنین یا گھرانے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک جو افراد ڈٹے ہوئے تھے اور حقدار انہیں امامت اور خلافت کا سمجھتے تھے، ان کے علاوہ دیگران نے شرکت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آیا امام علی علیہ السلام کی طرف سے یہ تھا یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ تھا؟ ان دو کے علاوہ تو کوئی تیسری بات نہیں بنتی، کیونکہ سارے ہی شرکت کرنا چاہتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ولم یؤذن بها ابا بکر، صحیح مسلم کی عبارت ہے، اجازت نہیں دی گئی ابی بکر کو کہ آپ شرکت کریں. اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی معاشرے کی شرکت نہیں کی. اب یہ ادھر ہے کہ علی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، یہ اجازت جو امام علی علیہ السلام نے نہیں دی اور لوگوں کو بھی آنے کا موقع نہیں دیا اور گھروں کو بھجوا دیا گیا، اس کا سبب آیا خود امیر المومنین علیہ السلام ہے یا خود جناب سیدہ سلام علیہ السلام؟ اس حوالے سے اہل سنت کتب میں بہت تشریحات وارد نہیں ہوئیں، لیکن مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام میں روایات وارد ہوئی ہیں. ان روایات کے مطابق، ہم سندی بحث ادھر نہیں کرتے، سندی ابحاث سے قطع نظر کرتے ہوئے، ان روایات کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ لوگ نہ آئیں، یعنی وہ معاشرے کے اکثر معاشرے کے ساتھ ناراضگی کی حالت میں ہیں، مدینہ والوں کے ساتھ سوائے چند افراد کے اکثر مدینہ والوں کے ساتھ ناراض ہو گئے جناب سیدہ علی، اور انہوں نے قبول نہیں کیا کہ مدینہ کے افراد میرے جنازے پہ آئیں یا میری قبر سے باخبر ہو سکیں. اس لیے قبر جناب سیدہ السلام علیہ وسلم آج بھی ایک راز ہے، آج بھی ایک راز ہے. تو یہ ہمارے سامنے ان کلمات کی شرح آتی ہے کہ وصلی علیہا علی، امام علی علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ پڑھی. امام علی علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا اور لوگوں کو شرکت نہ کرنا شیعہ روایات کے مطابق وصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھا. ادھر کوئی کہہ سکتا ہے وہ جو آپ وصیتوں کے مضامین لاتے ہیں ان میں تو سندی اشکالات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر ہم انہی قرائن کے ساتھ جوڑیں تو اسے کہیں کہ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ وصیت نہیں ہے تو پھر سبب بتائیں، اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہمارے پاس نہیں بنتا، اس لیے وہ بات درست ثابت ہوتی ہے. خود سندی معیارات کے اوپر بھی ایک طویل بحث موجود ہے، انشاءاللہ کسی اور مرحلے کے اوپر اس کو اٹھائیں گے. لیکن وصیت جناب سیدہ السلام علیہ رہا یہ ان قرائن کے ساتھ جوڑیں تو ہر عاقل انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ جناب سیدہ کی یہ وصیت تھی، اور اس وصیت کی وجہ سے اہل مدینہ کو انہوں نے نہیں آنے دیا، اور یہ احتجاج کو مستمر رکھنا تھا تاکہ امت کے افراد تک یہ احتجاج کی کیفیت پہنچ سکے. یعنی اس برتاؤ کے کرنے کا اصل سبب کیا تھا؟ تاکہ امت اور آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ رسول اللہ کی باعصمت بیٹی جو عصمت کے مرحلے کے اوپر فائز ہیں، خود رسول اللہ نے ان کو معیار حق اور باطل کا قرار دیا ہے، ان کی شخصیت وہ احتجاج اور ناراضگی کی حالت میں گئی ہے. نہ جنازے میں شرکت کرنے دی عمومی افراد کو، اور نہ ہی جنازہ پڑھنے دیا، کفن دفن غسل کے مسائل میں کسی کو شامل نہیں ہونے دیا جن سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ناراض تھے. اور قبر کو بھی پوشیدہ کیا گیا، قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تاکہ سوال پیدا ہو کہ کہاں پر ہیں، سب کی قبریں موجود ہیں تو کیوں ان کی قبر پوشیدہ ہے؟ یہ تو اہل سنت تعبیرات کے مطابق سب سے آئیڈیل ترین اور پر امن ترین معاشرے کے اندر جناب سیدہ کی رحلت ہوئی، پھر کیوں قبر پوشیدہ ہے؟ کیونکہ بقیہ کی قبر کی پوشیدگی کی وجہ پتہ لگتی ہے، فتنوں سے بھرا ہوا وہ دور تھا. لیکن اہل سنت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک رسول اللہ کے بعد سب سے آئیڈیل ترین زمانہ تاریخ بشریت میں وہ خلفاء کا زمانہ ہے. اگر وہ اتنا پرامن زمانہ ہے، اتنا بہترین زمانہ ہے، تو آخر کیوں قبر پوشیدہ ہے؟ پھر کیوں جنازے میں رسول اللہ کی بیٹی کے جنازے میں افراد نہیں ہیں؟ اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ تاکہ ناراضگی فاطمہ سلام اللہ علیہا نسلوں میں باقی رہے، وہ جان لیں کہ حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ ہوا، ایک تو اس میں حق پر تھا، ایک تو غیر حق کے اوپر تھا جسے باطل کہتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق کے اوپر ہو جائے، اور یہ ناراضگی نسوانی خصوصیات کی بنیاد پر نہیں تھی، اس کی رعایت تو امام علی علیہ السلام نے بھی کی، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی، اس کی رعایت تو بقیہ نے بھی کی، انہوں نے بھی اجازت نہیں دی، لہذا یہ سلسلہ اختلاف امت کے درمیان اس کی خبر ہو، یہ احتجاج سراپا احتجاج، اس کے بارے میں اذہان سوچے کہ جو احتجاجی کیفیت اور احتجاج کا یہ طریقہ کار ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کے بارے میں تین قول پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت میں معروف قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک ہے، اہل سنت میں معروف قول، معروف قول کا مطلب ہے اکثر اور بیشتر ان کے محدثین اور ان کے علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، لیکن شیعہ مکتب فکر کے نزدیک صحیح سند روایات الکافی میں ہیں، عیون الاخبار الرضا میں ہیں، ان کے مطابق جنت البقیع میں نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اکثر و بیشتر قدیم زمانے سے علماء کا یہ نظریہ ہے، شیخ مفید، شیخ طوسی، غیبت کے دور سے یہ نظریہ ہے کہ جنت البقیع میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک نہیں ہے، ان کی قبر مبارک دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ بعض ہمارے پاس روایات ہیں، یعنی اکثر روایات جو شیعہ کتب میں صحیح السند روایات ہیں، ان میں سے اکثر روایات کے مطابق انہی کے گھر میں ان کی قبر ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر ہی قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بنایا۔ اب وہ گھر جب اموی دور آیا تو کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، یا ممکن ہے ان کے دور سے قبل، ان کے دور سے قبل کسی کو مسجدوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو اس لیے عمر بن عبدالعزیز کا نام ہمارے کتب میں وارد ہوا ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کی، وسعت دی۔ جب وسعت دی تو جو گھر تھا جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرہ کا، وہ مسجد کے اندر آ گیا، ابھی مسجد کے اندر ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ گھر کے اندر قبر مبارک تھی، اور جب بنو امیہ نے اس میں اضافہ کی، اور بعض روایات میں بریکٹ میں لکھے عمر بن عبدالعزیز، کہ جب انہوں نے اضافہ کیا مسجد کا تو وہ مسجد کو گھر جو ہے وہ مسجد کا حصہ بنا دیا گیا، آج بھی مسجد کا حصہ ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پیچھے گھر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے بالکل پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، وہ تالے ہی لگے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں پھر فوراً بند کر دیتے ہیں، آپ جس طرح سے میوزیم کو دیکھتے ہیں اگر اس طرح دیکھ کے چکر کاٹ کے آ جائیں تو اتنی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کسی دیوار کو ہاتھ لگا دیا تو ان کے نزدیک اس سے توحید جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، دیوار کو ہاتھ لگائیں، قبر کو ہاتھ لگائیں، قبر کو دیکھ لیں زیادہ دیر تو ان کی توحید اس میں دراڑیں پڑنے شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اس کی فرصت ہی نہیں دیتے۔ بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ توحید اتنا کچا نہ کسی دور میں رہا ہے، اور نہ آج بھی کسی مسلمان، کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، یا کوئی اور فرقہ جات ہیں، اتنی کچی توحید کسی کی نہیں ہے، دیوار وہ ہاتھ لگایا تو توحید ہی ڈگمگا گئی، قبر ہے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ لی تو توحید ڈگمگا گئی۔ یہ عجیب و غریب ایک احمقانہ نظریہ پایا جاتا ہے جو وہابیت اور سلفیت کے نام سے امت اسلامیہ میں استعماری سازش کے تحت پھیلایا گیا ہے۔ یہ گھر ابھی بھی موجود ہے، بس مضبوط قول مکتب تشیع میں یہی والا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت آتی ہے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، قبر رسول اور ممبر رسول، مسجد نبوی میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا ادھر سے لے کے جہاں ابھی قبر ہے، قبر رسول ہے، اس کے درمیان شیعہ سنی متفق ہیں. بخاری مسلم میں بھی روایات ہیں، الکافی میں بھی روایات ہیں، شیعہ سنی صحیح سند روایات ہیں کہ قبر رسول و منبر رسول کے درمیان کی جگہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے، جنت کے مقامات میں سے ایک مقام اسے قرار دیا گیا ہے، اور ادھر دو رکعت نماز پڑھنے کا بے تحاشا ثواب ہے. یہ چونکہ اہل سنت روایات میں بھی آ گئی، اس لیے مسجد نبوی میں آپ جائیں سب سے زیادہ رش ادھر ہی ملتا ہے، اور ادھر اتنا رش ہوتا ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا. اس لیے انہوں نے ریاض الجنہ جو جس جگہ کو کہتے ہیں، جس خطے کو منبر رسول و قبر رسول، اس کو پیک کیا ہوا ہے مختلف بیریئر لگا کے، تو وہ جب بھر جاتا ہے تو وہ بیریئر سے بند کر دیتے ہیں، تو ادھر سارا رش اکٹھا ہوتا ہے، جب یہ سارا نکل جاتا ہے تو پھر بیریئر ہٹاتے ہیں، لوگ بھاگم بھاگ پھر اندر گھس جاتے ہیں، پھر وہ بیریئر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں میں روایتیں آ گئیں، اس لیے بہت رش اس جگہ پر ہوتا ہے کہ اس جگہ جس نے نماز پڑھی گویا کہ جنت کے مقام میں سے ایک مقام پہ اس نے نماز پڑھی. اچھا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس میں علت بیان کی گئی ہے. ایمانی الاخبار میں روایت موجود ہے، علل الشرائع میں روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا روضۃ من ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کیونکہ اس جگہ پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مدفون ہے، اور چونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ ادھر مدفون ہے اس لیے اس کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں، اور یہ بات زیادہ قریب بھی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو یہ کہا گیا ہے، جنت سے پھل کھایا تو اس کے بعد جناب سیدہ کی ولادت بسعادت ہوئی، پھر کہا کہ بضعت منی، رسول اللہ نے اپنے وجود کی طرف نسبت دی، تو ان نسبتوں سیدۃ النساء العالمین، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، اس لیے اس مقام کی شخصیت جہاں دفن ہو وہ مقام مقام جنت ہی کہلائے گا. ہم لوگوں نے چونکہ مادی جنت کے تصور رکھے ہیں، تو آپ کہیں گے وہاں پہ تو کوئی نہ درخت ہے نہ چشمے بہہ رہے ہیں نہ حور قصور ملتی ہے، یہ کیسی جنت ہے؟ وہ جو مولانا حضرات اور خطیبوں کی طرف سے جنت کے تصورات آئے ہیں اور جو حقیقی مقامات جنت ہیں وہ جدا ہیں. اب منا کی اتنی زیادہ فضیلت شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئی ہیں جس کو کوئی حد نہیں. عرفات، آپ اس جگہ پہ چلے جائیں اور گرمیوں کے دن ہوں تو ادھر ایک گھنٹہ کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے بے ہوش ہو جائیں، اتنی شدید گرمی ہے، سنگلاخ چٹانے ہی چٹانے ہیں فقط، اور کچھ بھی اس جگہ پہ نہیں ہے، لیکن اس کا مقام، اس کا تقدس بالا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے روئے زمین کا گرم ترین علاقہ جہاں نہ پانی پینے کے وسائل ہیں، نہ کھانے کھانے کے وسائل ہیں، نہ آرام کی جگہ کوئی ہے، لیکن وہ مقام جنت ہو. جنت قرب الہی کی جگہوں کو کہتے ہیں، جنت جہاں پہ معنوی بلندیوں پہ انسان پہنچتا ہے، اس لیے روضۃ الجنہ ان مقامات میں سے ہے. بہرحال دوسرا قول جو ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے، روایات میں جنت البقیع کا تو اصلا تذکرہ نہیں وارد ہوا، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام سے اس طرح روایات وارد ہوئی ہیں کہ راوی آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ بقیع میں ہیں، تو امام نے فرمایا بقیع میں نہیں ہے، لوگ غلط کہتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں مدفون ہیں یا یہ روضۃ الجنہ میں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ انشاءاللہ تعالی خدا آپ کو سعادت یہ نصیب فرمائے، بلکہ ہم سب کو یہ سعادت دوبارہ عنایت فرمائے کہ مدینہ منورہ کی زیارات کریں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو روضۃ الجنہ کے عنوان سے جگہ ہے وہ بالکل ملی ہوئی ہے ان کے گھر سے تقریباً، یعنی دو قدموں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، دو قدموں سے زیادہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گھر کے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ بن گیا، تو روضۃ الجنہ ممکن ہے کہ اس گھر کو بھی شامل حال بعد میں ہو جاتا ہو، کیونکہ اب تو ہم وہ نہیں کوئی حدود اربانی طے کر سکتے، آثار ہی مٹا دی انہوں نے، اس لیے نہیں پتہ لگتا تھا یہ بیویوں کے گھر ہیں، امہات المومنین کے گھر ہیں، جناب سیدہ کا گھر ہے، یہ مسجد تھی اور یہ ممبر تھا، یہ قبر رسول ہے. اب قبر رسول یہ یقینی بات ہے مسجد نبوی میں نہیں تھی. جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں انتقال یا رحلت ہوئی ہے وہی جگہ قبر بن گئی. جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کہ رسول کو کہاں دفن کیا جائے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت کو تم میں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے کہ جہاں پہ انبیاء کی وفات ہوتی ہے وہی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے. اس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، آیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ کا گھر تھا یا جناب سیدہ سلام علیہا کا گھر تھا. بعض ہمارے محقق علماء انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جناب سیدہ سلام علیہا کا گھر تھا اور اسی حجرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. لیکن جو معروف قول ہے، اور یہ قول اہل سنت کتب کے علاوہ مکتب تشیع میں بھی وارد ہوا ہے کتب میں، کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ کا گھر تھا. لیکن اس گھر میں اور جناب سیدہ کے گھر میں کتنا فاصلہ ہے؟ شاید دو بڑے قدموں کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ بڑے محلے نہیں ہوتے تھے، قریب چھوٹی سی گلی ہوتی تھی، گلی کے فاصلے پہ ہی چھوٹے سے گھر بنائے جاتے تھے، کوئی بہت بڑے گھر نہیں ہوتے تھے. اس لیے مسجد نبوی سے باہر تھی قبر رسول. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ قبر رسول اور ممبر رسول کے درمیان روضۃ الجنہ ہے. درست؟ اس لیے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو قبر رسول یا جناب سیدہ کا گھر ہے، اور اگر ام المومنین کا بھی گھر ہو، جناب عائشہ کا بھی گھر ہو، تب بھی جناب سیدہ کی قبر مبارک گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس حصے کو شامل ہو جاتی ہے، اس کے درمیان آ جاتی ہے. اگر آپ وہاں پہ جائیں اور اس چیز کو آپ خود دیکھیں تو یہ آرام سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آ جاتی ہے. اس لیے یہ دونوں باتیں جم ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر، یعنی جو روایات کہتی ہیں گھر کے اندر وہ دفن کی گئیں، اور ایک دو روایات ہیں جس کے مطابق وہ روضۃ الجنہ میں دفن کی گئیں. دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کیونکہ قبر رسول سے ممبر رسول کے درمیان کی جگہ وہ روضۃ الجنہ ہے، اور اس روضۃ الجنہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر آ جاتا ہے. یہ ہماری تشریح ختم ہوئی کفن اور دفن کے اعتبار سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا اور نماز بھی پڑھی. اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ بیان ہے لوگوں کا رویہ کیسا تھا. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ جِهَةٌ، اور بعض جگہوں پہ آیا ہے وِجْهَةٌ، واو ہے، لیکن اس نسخے میں جہاں پہ یہ ہے، یہ نسخہ دارالسلام کا ہے، یہاں پہ جِهَةٌ لکھا ہوا ہے، وِجْهَةٌ نہیں لکھا، لیکن بعض نسخوں میں کیا ہے؟ وِجْهَةٌ. حیات فاطمہ، زندگانی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نو قدر تھی، ایک نو قدر، بعض جگہوں پہ آیا وہ قدر بھی کتنی تھی. اب یہاں پہ من الناس ہے، لعلی من الناس، وہ ناس جدھر، ادھر جو ناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ادھر جو لوگوں کہا جا رہا ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے صحابہ کرام ہوں گے یا تابعین ہوں گے، ان دو کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. یعنی صحابہ کرام جو اہل مدینہ ہیں، وہی مدینہ جس کو اس وقت بہت آئیڈیل صورت میں بیان کیا جاتا ہے، وہی امام علی علیہ السلام جن کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت وارد ہوئی ہے، صحیح مسلم میں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے انسانوں کو خلق کیا اور دانے کو شگفتہ کیا، یعنی دانے سے پودوں کو نکالا، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا تھا، مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لا یبغضنی الا منافق، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اور مکتب تشیع نے اس معیار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے. اگر ایک گھر میں آج بھی باپ بیٹا ہو، اس معیار کے تحت مومن منافق قرار پاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ منافقت کا سبب فقط یہی ہے، یہ نہیں کہتے، منافقت کے اسباب متعدد ہیں. مثلا جیسے قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالی، اگر نماز کے لیے وہ قیام فرماتے ہیں تو کیا سستی کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے بعض کو بڑی بھاری لگتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے فرار کر جاتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام جماعت اللہ اکبر رکوع میں جائے تاکہ ہم شامل ہو جائیں، کون الحمد بھی پڑھے، پھر اس کے بعد اگلی سورہ بھی پڑھے، اس لیے انتظار میں ہوتے ہیں. یہ کسلان ہے، یہ منافقت کے مرض کی وجہ سے ایسے سلوک ہوتے ہیں. ہاں کوئی بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، عموماً جو لوگوں کی ایسی طرز بن جائے. لہذا نماز میں سستی اور کاہلی یہ منافقت ایک سبب ہے. متذبذبینہ، مسترب رہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے غلط ہے، سنا تو ہے صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے اور ڈبل کر کے لوٹا دیتا ہے، کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اضافہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو متذبذب ہے کہ مارا گیا تو اگلا جہان بڑا خوبصورت ہے، مومن مارا گیا، متذبذب ہے، یہ منافقت کا ہے، منافق ہے یہ انسان. منافقت کے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے اہم ترین سبب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و محبت کا معیار ہے. مومن ہو اور دل میں حب علی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صحیح مسلم کی روایت، ترمذی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن میں یہ وارد ہوئی ہیں روایات. لہذا ہو نہیں سکتا مومن ہو محبت علی نہ ہو، اور اگر کسی کے دل میں بغض ہو، نفرت ہو علی علیہ السلام سے، نفرت اگر کسی دل میں نفرت ہے علی علیہ السلام سے، نمازی ہو، روزے دار ہو، خوارج کی طرح لمبی لمبی نمازیں پڑھے، وہ شخص منافق ہے. اب اس معیار، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا معیار نہیں ہے، صحیح مسلم کا ہی دیا ہوا معیار ہے، لہذا روایات ہی کے ذریعے سے اس جملے کو سمجھتے ہیں. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ يَجْهَةٌ، ایک نوع قدر تھی حیات فاطمہ، زندگانی فاطمہ میں. فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، جب ان کی رحلت وفات ہو گئی تو امام علی علیہ السلام نے لوگوں کے چہروں پہ نفرتیں دیکھنا شروع کر دی. یہ نفرت ریاکاری ہے یا قلب میں بھی نفرت تھی؟ سوال ادھر ابھرتا ہے یا نہیں ابھرتا؟ یہ جو معاشرے، کیونکہ ناس ایک بندہ نہیں ہے، عمومی معاشرہ اس طرح سے ہے، لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ جو لوگ برتاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، استنکر علی وجوہ الناس، کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر منکرات اور نفرتیں دکھائی دینے لگی. ادھر ہم سوال کرتے ہیں، یہ جو نفرتیں دکھائی دی جا رہی ہیں، یا عارضی طور پہ ظاہر کر رہے ہیں دل میں محبت ہے، یہ تو ریاکاری ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ دل میں بھی نفرت ہے، اسی لیے ظاہر میں بھی نفرت آشکار ہو رہی ہے، اور یہ جو ظاہری طور پہ نفرت کا اجاگر ہونا، اسی کو بغض کہتے ہیں. بس اگر ہم اس روایت، اور صحیح سند روایت ہے، مسلم میں، ترمذی میں، شیعہ دنیا میں، ہر جگہ پہ یہ روایت آئی ہے کہ امیر المومنین، حتیٰ کہ خلیفہ دوم کے یہ کلمات ہیں کہ علی علیہ السلام کو دیکھ کے پہچانتے تھے، ممکن ہے کوئی سندی اشکال کرے، لیکن اس طرح تائید اور قرائن اور شواہد سے یہ معیار واضح ہو جاتا ہے کہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو دیکھ کے پہچانتے تھے کون حق پہ کون باطل پہ ہے، منافق کی پہچان کر لیا کرتے تھے. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام معیار ہے ایمان اور نفاق کے، معیار تولا جائے گا علی علیہ السلام کی شخصیت پہ بندے کو. آئے اس جگہ پہ استنکر علی وجوہ الناس، اس جگہ پہ لوگوں کے چہروں پہ جو نفرت کے اور بغض کے یہ تاثرات آ رہے ہیں، یہ وہی آیت کریمہ سے تو آیا، تعلق نہیں بنتا. ومن اہل المدینہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 101، ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے، میں من اہل المدینہ، ہر درم اور ضدی قسم کے منافق ہیں ادھر، اور اہل مدینہ کا کہا ہے، ایک دو فرد کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اہل مدینہ، مدینہ کے اہالی میں، مدینہ کے رہنے والوں میں منافق ہیں. اور یہ روایت کا جملہ بھی بیان کر رہا ہے، استنکر علی وجوہ الناس، جن جن چہروں کے اوپر علی علیہ السلام کو دیکھ کے ان کے تیور بگڑ جاتے تھے، اور ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اس کو اگر ہم حدیث نبوی سے اور قرآن کریم کی آیت سے جوڑیں تو پتہ لگ جاتا مدینہ میں منافقین موجود تھے۔ اس لیے کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت علی علیہ السلام کے حمایتی بن گئے ہوں؟ اس لیے پورے معاشرے سے پریشر ڈالا۔ آگے دیکھیں، فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته، علی علیہ السلام نے التماس کی، یہ صحیح مسلم کے کلمات ہیں، علی علیہ السلام نے فالتمس التماس کی کہ ابو بکر کے ساتھ مصالحت کریں اور ان کی مبایعت بیعت کریں ان کے ہاتھ پر۔ ولم یکن بایع تلک الاشہر، اور ابھی تک علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ فارسل الی ابی بکر، امام علی علیہ السلام نے بھیجا کسی کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس، ان ائتنا، کہ ہمارے پاس تم ایک دفعہ آؤ بات چیت کریں، ولا یاتنا معک احد، دیکھو تمہارے ساتھ وہ ایک شخص نہیں ہونا چاہیے، کراہیت محضر عمر بن خطاب، کہ ناپسند جانا، مکروہ جانا، کراہت کی، کراہیہ، کراہت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کراہت کی کہ عمر بن خطاب حاضر ہو جائیں۔ یہ کون کراہت کر رہے ہیں؟ علی علیہ السلام۔ یہ صحیح مسلم کے کلمات ہے، شیعہ کتاب کے نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ لگ جائے اور کوئی توہین صحابہ کا پرچہ دائر ہو جائے، یہ کراہت کر رہے ہیں علی علیہ السلام، وہ مکروہ جان رہے ہیں، ناپسندیدہ، اور کراہت کر رہے ہیں کہ عمر بن خطاب ہمارے درمیان حاضر ہو جائے، اس لیے اکیلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کو بلا رہے ہیں۔ اس کے ذیل میں شارحین مسلم نے مختلف توجیحات کی ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر بڑے سخت گیر تھے، سخت تھے، تو ڈر تھا کہ بات نہ بن سکے، اس لیے منع کر دیا۔ یہ توجیحات علماء کی اپنی توجیحات ہیں، وہ کہتے ہیں ذہنی طور پہ احتمالات دینا، لیکن یہ نصوص میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ البتہ آگے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں، فقال عمر، جب یہ پتہ لگا عمر بن خطاب خلیفہ دوم کو، یہ پتہ لگا کہ علی علیہ السلام وہ کراہت سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ تم ہمارے درمیان آؤ، لے ابی بکر، تو کہا عمر بن خطاب نے جناب ابی بکر کو، واللہ لا تدخل علیہم وحدک، قسم با خدا تم اکیلے ان کے پاس نہیں جاؤں گی، جاؤں گا تو میں بھی جاؤں گا۔ فقال ابو بکر، ابو بکر نے کہا، وما عساهم ان يفعلوا بي، کہ وہ لوگ ممکن نہیں ہے کہ مجھے اس کی مہلت دے دیں، یعنی تم بھی آؤ، اس کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی ایسا کرنے کا موقع نہیں دیں گے کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ، انی والله لآتینہم، لیکن قسم با خدا میں جا کے رہوں گا۔ اب دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا، خلیفہ اول نے کہا میں حتماً جاؤں گا، خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ لا تدخل، تم اکیلے ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ فدخل علیہم ابو بکر، لیکن آخر میں طے پایا اور اکیلے چلے گئے، خلیفہ اول اکیلے چلے گئے۔ فتشہد علی بن ابی طالب، انہوں نے ملاقات کی علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ثم قال ان قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک وما اعطاک اللہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کیا فضیلت ہے اور کیا اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك، کہ وہ بعض چیزیں بیان کیں تعریفوں کی، کہ ان چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، یعنی بعض چیزیں جو آپ نے آپس میں دشمنی کی نا، حسد کی جو آپس میں ملاحظہ کی ہیں، تو اس کی اب توجیہ کر رہے ہیں ان اس کتاب کے مطابق، لیکن اس میں ہمیں اوپر سے چند چیزوں کی تشریح کی ضرورت ہے، وہ ہے التماس کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک شخص کی اصلاً قدر و قیمت باقی ہی نہیں رہی، محلے سے نکلے تو لوگ نفرت سے چہرے پھیر لیں، سلام کریں تو لوگ سلام کا جواب نہ دیں، تو اس جگہ سے آیا چلا جانا چاہیے یا اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ ہمراہ زندگی بسر کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا امیر المومنین علیہ السلام مدینہ میں اس جگہ پہ رہیں اور ان سے کاملاً کٹ کے رہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ رہے جبکہ لوگوں کا رویہ یہ تھا، عمومی طور پہ لوگوں کا رویہ یہ تھا، کوئی انصار امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.